السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر حب الہی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اے حبیب آپ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو فاتبعونی پس میری اتباع کرو مجھے فالو کرو یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو موضوع ہم گفتگو کر رہے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دا ٹاپک جس کو ہم نے ڈسکشن کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے جب تک ٹاپک کلیئرلی ہمارے مائنڈز میں پوری طرح سے اس کی جگہ نہیں بنے گی تب تک بہت ساری چیزیں کنوے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض ڈسکشنز اپیرنٹلی مشکل لگتی ہیں تھوڑی سی لیکن بنیادی جو ہماری کوئریز ہیں وہ وہیں پر سالو ہوتی ہیں۔ بیسیکلی محبت ہے کیا، ہمارے اندر کتنی طرح کی محبتیں پائی جاتی ہیں اور ان محبتوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اور ان میں سے کون سی محبت ہے جس کو کنٹرول کرنا ہے اور کون سی محبت کو بڑھانا ہے، یہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں سمجھ میں آ جائے تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا دین کی اور ایمان کی بیس لائن محبت ہے، لیکن کون سی محبت؟ محبت فی اللہ۔ لہذا دین اور ایمان، معصوم فرماتے ہیں کہ حل الدین حل الایمان الا الحب والبغض، کیا دین اور ایمان محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ یعنی کیا دین صرف حب اور بغض ہے؟ اب یہ کون سا حب اور کون سا بغض ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا بیس لائن اگر آپ نے اور ہم نے بنا لی تو اوپر کے جو مرحلے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہیں۔ اس کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں تھوڑا سا انالیسس انسان کی بھی وجود کا کرنا پڑے گا کہ انسان بیسیکلی کیا ہے۔ تو انسان کی ایک باڈی ہے اور ایک اس کی روح اسپرٹ ہے۔ یہ جو روح یا اسپرٹ یا اس کا سول ہے، اس کو ہم تین حصوں میں سوچ سکتے ہیں۔ ایک حصہ اس کا نفس کہلاتا ہے، ایک عقل کہلاتا ہے، اور ایک قلب کہلاتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو مثالوں سے بتایا تھا کہ حتیٰ سائیکالوجسٹ بھی ہیومن مائنڈ یا سول کے یہی تین حصے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی آسانی کے لیے اسے کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس کہتے ہیں۔ اب جس طریقے سے خود سائیکالوجسٹ یعنی جو سائنٹیفکلی اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں انکانشیس کے بارے میں چیزیں نہیں پتہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انکانشیس اتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ اگر یہاں تک انسان کی رسائی ہو جائے اور انسان ادھر تک پہنچ کر اس کو کنٹرول کرنے لگے تو حتیٰ وہ عجائبات کو ظہور دے سکتا ہے، اس سے حیرت انگیز چیزیں ظہور کرنے لگتی ہیں اگر انسان کا انکانشیس مائنڈ کا جو حصہ یا اس کے سول کا جو حصہ ہے یہ اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہم 1400 سال سے کر رہے ہیں۔ انسان کا نفس اور عقل تقریباً سمجھ میں آ جاتا ہے، جو چیز درک نہیں ہو پاتی وہ انسان کا قلب ہے، اور قلب اگر ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے یا قلب کو اگر ہم صحیح ڈائریکشن دے دیں تو انسان زمین پر ولی الہی بن جاتا ہے، اور پھر اس کے وجود سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کرامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جس کو عام عقل انسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ لہذا تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمارے اور آپ کے سامنے واقعات موجود ہیں اور ہم عقل انسانی سے ان کو سالو نہیں کر پاتے۔ مثلا تاریخ میں ریکارڈڈ ہسٹری میں، یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اس کے جو علائم ہیں، اس کے بارے میں جو تحقیقات ہیں، چونکہ متفق علیہ طور پر تمام تواریخ نے ذکر کیا، کیا کہ خیبر میں جس وقت سارے اصحاب کچھ نہ کر سکے اور پیغمبر نے مولا کائنات کو بھیجا، اب کبھی خیبر کو میں مفصل بیان کروں گا تو بہت کچھ ہے کہ خیبر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے، اور خود حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ دیکھیے تمام جنگوں میں سوائے خیبر کے، یا ایک جنگ اور ہے جنگ بئر العلم۔ جنگ بئر العلم کیا ہے؟ بئر عربی میں کہتے ہیں کنویں کو، اور ایک جنگ ہے جو حضرت نے کنویں میں لڑی ہے۔ یہ کنواں، اس اب تفصیل لازمی تھا، میں آج نہیں بیان کر رہا، صرف آپ کو نوجوانوں کے ذہنوں میں رہنا چاہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو حضرت نے جنوں سے لڑی ہے، اجنا سے لڑی ہے، تو یہ تفصیلات اس کی اپنی جگہ پر، لیکن یہ جنگ یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کے بعد جو دوسری عجیب و غریب جنگ ہے وہ کون سی ہے؟ خیبر۔ اور خیبر میں حضرت نے کیا کیا آپ کو یاد ہے؟ میں وہ سارے واقعات نہیں بنا رہا، میں جو چیز پہنچانا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجیے گا۔ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی انسان اپنے ہاتھ سے اتنے بڑے دروازے کو نکال دے جسے ہلانے کے لیے 40 افراد درکار ہوں۔ اتنا بڑا گیٹ لازمات ہے، اس کو صرف ہلانے کے لیے 40 افراد چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان آتا ہے اور وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس گیٹ کو نکال لیتا ہے، اور جب اسے خندق کے اوپر رکھتا ہے تو خندق تھوڑی سی بڑی ہے، دروازہ تھوڑا چھوٹا ہے، تو حضرت اپنے ہاتھ سے دروازے کو تھامے ہوئے ہیں اور پورا اسلامی لشکر اس دروازے پر سے کراس کر جاتا ہے۔ دیکھیے اب بات کیا ہے کہ مثلا میں نعرے آپ سے لگوانا چاہتا تو میرے پاس اور بھی طریقے۔ دا تھنگ از، جو ہم اور آپ سوچنا چاہتے ہیں اپیرنٹلی یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے، اور عقل انسانی اس کو نہیں مانتی اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے اسے دقت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی آپ اگر پیراسائیکالوجسٹ سے جا کر بات کریں گے تو پیراسائیکالوجسٹ آپ کو کہیں گے نہیں، انسان کے انکانشیس کے اندر اگر وہ اس کو کنٹرول کر سکے تو ایسی چیزیں اس کے اندر سے ہو سکتی ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب ایگزیکٹلی این اس وقت پر جب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا تو کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا، کہا یا علی یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو اب حضرت کا جواب سنیے، آپ نے کہا لا بالقوت الجسمانیہ، یہ مت سمجھنا کہ میں نے اپنے جسم اپنی باڈی کی قوت سے یہ کیا ہے، بل بالقوت الروحانیہ، بلکہ میں نے اپنی روح اپنے سول کی مدد سے یہ کام کیا ہے۔ یعنی کیا اس کا مطلب؟ انسان کے روح کے اندر کوئی پارٹ ایسا موجود ہے کہ اگر وہ کنٹرول میں آ جائے تو انسان کے وجود سے کمالات ظہور کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے جو بحث کرنی ہے وہ یہی کہ وہاں تک پہنچنا کیسے ہے۔ لہذا میں نے جو یہ تین چیزیں آپ کی کل خدمت میں عرض کی، ایک جو کل بات میں نے آپ کو بتائی تھی، ریپیٹ کر دوں تاکہ ذہنوں میں رہے، یہ یاد رکھیے گا کہ نفس کی جتنی بھی ورکنگ ہے یہ جتنی کنٹرول رہے گی، ختم نہیں، جتنی کنٹرول ہو جاتی ہے عقل مضبوط ہو جاتی ہے، قلب آٹومیٹیکلی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بحث آپ کی اب سمجھ میں آئی ہوئی ہے تو میں ایک کام صرف تھوڑا سا آگے بیان کروں اور تفصیل کو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نفس کیا کرتا ہے، نفس وہ حصہ ہے جو ہماری باڈی سے کنیکٹڈ ہے روح کا، اور اس کنیکشن کی وجہ سے ہماری باڈی کی پوری ایڈمنسٹریشن نفس کے ہاتھ میں، میرے بال بڑھنا، میرے بدن کے اندر بھوک لگنا، ایوری تھنگ، جو کام میں کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، بول رہا ہوں، سونگ رہا ہوں، یہ ایوری تھنگ اٹ از کنٹرولڈ بائی نفس، اور نفس باقی رہتا ہے اسی باڈی کے تھرو۔ اگر یہ کنیکشن ختم ہو جائے تو نفس کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی پرفارمنس انجام نہیں دے سکتا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص فرام دا برتھ نابینا ہو، بلائنڈ ہو، تو بلائنڈ آدمی کو آپ کلر کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے، نیور، آپ کلر نہیں سمجھا سکتے اسے، اس لیے کہ کلر وہ چیز ہے جو دیکھی جاتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی، یو کین ناٹ ایکسپلین کلر۔ اگر کر سکتے ہیں تو مجھے کل کر کے بتا دیجئے گا، ریڈ کلر کی ڈیفینیشن لے کر آ جائیے کہ ریڈ کلر کسے کہتے ہیں، بلیک کلر کسے کہتے ہیں، گرین کیا ہوتا ہے، وی کین ناٹ ایکسپلین۔ اسی طرح سے ٹیسٹ، آپ جب تک کسی چیز کو ٹیسٹ نہیں کر لیں گے یو کین نیور نو کہ فلاں چیز کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، وی کین ناٹ ایکسپلین۔ صرف چار ذائقے ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں، میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین، ہاں یہ ٹیسٹ ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں، سویٹ، سور، سالٹ اور بٹر، یہ چار ذائقے ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کوئی چیز، مثلاً آپ سے کہوں کہ آپ نے کھجور کھائی میٹھی، آپ نے آم کھایا میٹھا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ واحد جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کہیں گے کھجور کھجور جیسی ہوتی ہے، آم آم جیسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ وی کین ناٹ ایکسپلین ساؤنڈ، وی کین ناٹ ایکسپلین۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کسی کی زبان کا ذائقہ ختم ہو، ہم اس کو ٹیسٹ سمجھا نہیں سکتے، کان خراب ہو تو اس کو آواز نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اب دیکھیں ایک ایک سینس کو آپ بند کرتے جائیں، نفس کی قوتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان سارے ہی سینسز اس کے بیکار ہو جائیں، ہی کین ناٹ لرن اینی تھنگ، کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ اب نفس کیا کرتا ہے؟ اس باڈی کے تھرو اپنا کام بھی چلاتا ہے، اس کی وجہ سے باقی ہے اور اس کے تھرو نالج بھی گین کرتا ہے. یہ نالج گین کرنے کے بعد عقل کے پاس جاتی ہے. عقل کا کیا کام ہے؟ عقل قانون بناتی ہے. جتنے بھی لاز ہیں یہ سارے کے سارے کہاں تیار ہوتے ہیں؟ عقل میں. اسی طرح سے عقل کا ایک امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ عقل بلیف کریٹ کرتی ہے، عقیدہ. قلب کا کیا کام ہے؟ قلب کا کام یہ ہے کہ جو بلیف عقل میں تیار ہو جاتا ہے وہ بلیف قلب کی طرف موو کرتی ہے عقل، اور اگر وہ قلب میں اتر جائے تو جو بلیف آپ کا بنے گا آپ کے اندر سے آٹومیٹیکلی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ہمارا جو توحید کا بلیف ہے اول تو کلیئر ہی نہیں ہوتا. ہمیں اگر کلیئر ہو جائے عقل میں پھنسا رہتا ہے، قلب میں نہیں اترتا. قلب میں اتر جائے میرے سجدے سے خود بخود توحید کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا. آٹومیٹک ہے، میں نے عرض کیا آٹومیٹک ہے سارا کچھ. خوب، اگر یہاں تک بات کلیئر ہو گئی تو میرے لیے منزل آسان ہو جائے گی. نفس چونکہ باڈی سے سارا کام لیتا ہے تو جتنی بھی مٹیریل ہماری خواہشات، جتنی بھی لذات ہیں ہماری مٹیریل، ان سب کا تعلق ہے نفس سے. اچھا، اگر اب دو منٹ کے لیے سوچے گا، اگر ہمارا نفس یہ خواہشات کرنا چھوڑ دے تو انسان کچھ عرصے میں ہلاک ہو جاتا ہے. مثلا مجھے اگر بھوک لگنا بند ہو جائے میں کچھ دنوں میں مر جاؤں گا، مجھے اگر پیاس لگنا بند ہو جائے میں کچھ دنوں میں مر جاؤں گا، میرا اگر نفس آرام کو طلب کرنا بند کر دے اور میں ریسٹ نہ کروں تو آئی ول ڈائی ان سم ڈیز. لہذا یہ یاد رکھے گا کہ نفس کی جو خواہشات ہیں وہ انسان کی مٹیریل لائف کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اور جو چیز انسان کے لیے ضروری ہو اللہ اور عقل دونوں انسان کو اس سے روک نہیں سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ نہ ہمیں کھانے سے روکتا ہے، نہ سونے سے روکتا ہے، نہ پینے سے روکتا ہے، نہ ہماری عقل روکتی. لیکن اب غور کیجیے گا کہ نفس چونکہ باڈی کے تھرو کام کرتا ہے تو نفس کی جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی لذات ہیں، یہ ساری کی ساری لمیٹڈ ہیں. آپ ایک حد سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے. دنیا کا کتنا ہی اچھا کھانا کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا ہی اچھا مشروب کیوں نہ ہو، آپ ایک لمٹ سے زیادہ کھا اور پی نہیں سکتے. آپ کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہو، دنیا کا بہترین کھانا بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے آپ کو اچھا نہیں لگے گا. پس آپ کا جو نفس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر وہ لمیٹڈ اس میں چلتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی ریکوائرمنٹس ایک اسپیسیفک لیول پر آتی جاتی ہیں وہ خاموش ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ عقل کے ذریعے سے اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بس عقل کا ایک اور کام کیا ہوا؟ نفس کو کنٹرول کرنا. یہ عقل کے کاموں میں سے میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ہمیں نفس کو بنیادی طور پر میٹھی چیزیں مثلا فرض کریں، اچھا ذائقہ، جو چیزیں خوش ذائقہ ہوتی ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں. لیکن دوا جتنی بھی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میڈیسنز جو ہوتی ہیں ان کا ذائقہ بڑا خراب ہوتا ہے. اب اگر آپ نفس سے کہیں گے کہ بھائی تم دوا پی لو، تو چونکہ اس کا ذائقہ اچھا ہے وہ نہیں پیے گا، وہ نہیں چاہے گا. لیکن عقل آ کر کیا سمجھاتی ہے؟ عقل آ کر نفس کو سمجھاتی ہے اگر تم دوا نہیں پیو گے تو تمہارا کام اور زیادہ خراب ہو جائے گا، تم بیمار ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو یہ دوا پی لو. تو جیسے ہی نفس فائدہ دیکھتا ہے آمادہ ہو جاتا ہے، پھر کڑوی چیز بھی پی لیتا ہے. لہذا نفس کو، آپ کی عقل جو جو چیز سمجھاتی جائے گی نفس آٹومیٹیکلی اس کو مانتا چلا جائے گا. بس نفس، اب یاد رکھیے گا، جتنی بھی محبتیں نفس سے اٹھتی ہیں یہ ساری کون سی ہوتی ہیں؟ جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ انسان فائدہ چاہتا ہے، جہاں اس کو فائدہ ملے گا اس کا نفس آٹومیٹیکلی چاہتا ہے وہ چیز اسے ملے، لیکن نفس کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ کیا ہیں؟ لمیٹڈ۔ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل نفس کی ان خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتی ہے، کنٹرول کر سکتی ہے، اس کو تربیت میں لا سکتی ہے، ترتیب میں لا سکتی ہے۔ انسان کا جو قلب ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے اب کہ انسان میں محبتیں دو جگہ سے پیدا ہوتی ہیں، ایک اس کے نفس سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری اس کے قلب سے پیدا ہوتی ہے۔ جو محبت قلب سے پیدا ہوتی ہے، قلب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ قلب لا متناہی، لا محدود، ان لمیٹڈ کمال کو طلب کرتا ہے، اس کی خواہش رکھتا ہے ان لمیٹڈ کو۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مولانا صاحب نے یہ باتیں کیا کہاں سے کہیں، تو میں ایک آپ کو ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں، تائید بھی ہو جائے گی اور میں بات کو آگے بڑھا دوں۔ ہمارے ہاں اکنامکس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اکنامکس کی سبجیکٹ کی جو تعریفیں ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ تعریف سر لائنل رابنس نے کی ہے، اور سر لائنل رابنس کی تعریف کیا ہے کہ انسان ان لمیٹڈ وانٹس کو لمیٹڈ ریسورسز سے فلفل کرنا چاہتا ہے، اور اس ریلیشن کا نام بہترین طریقے سے حل کرنا یہ اکنامکس ہے۔ اس میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ ان لمیٹڈ کے سامنے جتنا بڑا بھی لمیٹڈ، ہاں انفینٹی کے سامنے آپ فائنائٹ جتنا بڑا نمبر مرضی نمبر لکھ لو، انفینٹی کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو جب تک آپ انسان کی ان لمیٹڈ خواہش کو لمیٹڈ ریسورسز سے پورا کرتے رہیں گے، انسان کے اندر لالچ، انسان کے اندر تما، انسان کے اندر اپنے لیے چیزوں کو جمع کرنا، دوسروں کا حق مارنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر باقی رہیں گی، جس کا نتیجہ فساد، جس کا نتیجہ استعمار، جس کا نتیجہ استحصال، لوگوں کے حقوق کھا جانا، چوری کرنا، لوگوں کے اپنے منافع کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ سارے کا سارا آٹومیٹک ہے۔ پھر کیوں؟ آپ کی وانٹس ان لمیٹڈ ہیں، ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ان لمیٹڈ وانٹس کو کبھی بھی لمیٹ ریسورسز پورے نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو لمیٹڈ ان لمیٹڈ وانٹ ہے وہ باقی رہے گی، اور جب تک وہ باقی رہے گی دوسروں کو ان کا حق نہیں مل سکتا۔ اب ایک تھوڑی سی دیر کے لیے سوچے گا، اگر اس ان لمیٹڈ وانٹ کا مطلوب، یہ ان لمیٹڈ وانٹ ڈیمانڈ کرتا ہے نا کوئی چیز، یہ جس چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے اگر وہ چیز خود ان لمیٹڈ ہو، میں کسی، میری ڈیمانڈ ان لمیٹڈ ہے اور میں کسی ان لمیٹڈ ذات کو ڈیمانڈ کرنا شروع کر دوں، تو پھر کیا میری ان لمیٹڈ وانٹ پوری ہو جائے گی یا نہیں؟ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، کیونکہ میری وانٹ اگر ان لمیٹڈ ہے اور میرا مطلوب، میرا مقصود، میرا محبوب وہ بھی ان لمیٹڈ ہو جائے، وہ ایک ان لمیٹڈ ذات ہو، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ میری جو یہ وانٹ ہیں یہ فلفل ہو جائیں گی۔ وانٹ فلفل ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی انسان اطمینان کی کیفیت میں آ جائے گا، سکون کی کیفیت میں آ جائے گا، پھر اس کے اندر لالچ باقی نہیں رہے گی، پھر اس کے اندر تما باقی نہیں رہے گی۔ تو اب عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اس ان لمیٹڈ خواہش کے لیے صحیح مطلوب تلاش کرے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ کہ وہ اس ان لمیٹڈ وانٹ کے جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو صحیح بتائے کہ بھائی آپ نے ایگزیکٹلی چاہنا کیا ہے، یہ ان لمیٹڈ چیز ہے کیا۔ اب کائنات میں سوائے خدا کی ذات کے کوئی اور ذات ان لمیٹڈ نہیں ہے، کوئی اور انلمیٹڈ نہیں ہے. لہذا جب تک انسان کی اس انلمیٹڈ وانٹس کا مطلوب اور محبوب خدا نہیں ہوگا, انسان کو کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا, اس میں سے لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. لہذا اگر تم نے اپنا حبیب, اپنا محبوب, اپنا مطلوب, اپنا مقصود خدا کو بنا لیا تو خود بخود دل کو آرام آ جائے گا, خود بخود اطمینان حاصل ہو جائے گا. لہذا قرآن نے ارشاد فرمایا, فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, کیونکہ صرف وہ ہے جو لامحدود ہے. اگر یہاں تک بات میں آپ تک پہنچا سکا ہوں تو آگے کی منزلیں میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. بس اب غور کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر محبتیں دو جگہ سے پیدا ہوتی ہیں. ایک نفس سے پیدا ہوتی ہے. اب نفس کی جو محبت ہے اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے اور دین کا درس اس کے بارے میں کیا ہے. لیکن جتنی بھی محبتیں ہیں کون سی جو کہ نفس سے پیدا ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری وہ محبتیں ہیں جو ہو جاتی ہیں, یہ ہونے والی ہیں. لیکن جو محبت قلب کرتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے, کی جاتی ہے. دیکھیے دل کو صرف یہ پتا ہے کہ ان لمیٹڈ کو چاہنا ہے, کس کو چاہنا ہے یہ نہیں پتا. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل دل کے لیے اس کے مطلوب واقعی کو, اس کے محبوب واقعی کو, اس کے مقصود واقعی کو تلاش کرتی ہے. اب اگر عقل دھوکا کھا جائے کہیں پر تو ایک الگ بحث ہے, لیکن اگر دھوکا نہ کھائے تو پھر عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ انسان میں نقص ہی نقص ہیں, کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں, ضعیف ہی ضعیف ہے انسان. کتنا ضعیف ہے انسان, غور کیجیے گا, انسان کتنا ضعیف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اینیملس, میں اینیملس میں کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اینیمل کیٹیگری میں لائی کرتا ہے, اسی لیے ہمیں سوشل اینیمل کہا جاتا ہے, اینیمل کیٹیگری میں لائی کرتا ہے. اب آپ اینیمل کیٹیگری میں چھوٹے سے چھوٹا کیڑا مثلا مچھر سے شروع کریں اور ڈائناسور تک چلے جائیں, ہر جانور کے پاس آپ کو کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ملے گی. کسی کو اللہ نے پر دیے ہیں, کسی کی ٹانگیں مضبوط ہیں, کسی کی آنکھیں تیز ہیں, کسی کی ناک تیز ہے, کسی کے پنجے مضبوط ہیں, کسی کی اسکن موٹی ہے, کسی کے بال زیادہ ہیں, ہر ایک میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا سوائے انسان کے. انسان واحد بینگ ہے جس کے اندر فزیکلی کوئی کمال موجود نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے, نہ ہمارے دانت تیز ہیں, نہ ہماری ناک تیز ہے, نہ ہماری آنکھ, نہ کان, اینی تھنگ, کچھ بھی نہیں. اگر ہماری باڈی میں کمال نہیں ہے تو ایک بات آج سے ہی کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کمال کو اللہ نے اس کے بدن میں نہیں رکھا بلکہ اس کی روح میں رکھا ہے. بس اگر آپ انسانی کمال کو بدن میں تلاش کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کمال حاصل نہیں ہوگا. اچھا اللہ تعالیٰ نے لہذا ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا, انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے. اب یہ ضعیف انسان جس کے پاس اپیرنٹلی کوئی کمال نہیں ہے, اس کو اللہ نے عقل دے دی. اب جب عقل انسان کے پاس آئی اور ادھر سے اس نے دیکھا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی کمال ہی نہیں ہے, چڑیا اڑ جاتی ہے, ہاں مچھر بھی آ کے ہمیں کاٹ کے چلا جاتا ہے, ہر چیز کے بعد کچھ نہ کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو عقل کیا کرتی ہے دیکھیے غور کیجیے گا, عقل کہتی ہے کہ تمہیں بھی صاحب کمال ہونا چاہیے. جب انسان کو اپنے اندر کوئی کمال نظر نہیں آتا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ جانور اتنا تیز بھاگتا ہے, وہ پرندہ اتنا زبردست اڑتا ہے, اس جانور کے اندر اتنی طاقت ہے, یہ اتنا بھاری ہے, وغیرہ وغیرہ, تو انسان کے اندر بھی خواہش کیا پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی کمال حاصل کروں. اب غور کیجیے گا, یعنی کیا, اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے. ایک طرف سے اس نے انسان کو ضعیف اور ناقص پیدا کیا, دوسری طرف سے اس کو عقل دے دی. اب جب عقل اور نقص کا کمبینیشن، اب اگر انسان کی آپ ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو انسان کیا ہے؟ عاقل ناقص، ایک ایسا عاقل جس کو ناقص خلق کیا گیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اگر انسان کی یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے اس نقص جو تمہارے اندر نقص ہے اس کو دور کرو، تمہارے اندر نقص نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں کامن سی ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر میرے کپڑوں پر کوئی دھبا لگا ہوا ہو جو کہ نقص شمار ہوتا ہو اور آپ مجھے بتائیں کہ مولانا یہ آپ کے کپڑوں پہ ذرا دھبا لگا ہوا، نقص لگا ہوا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اسے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ یہ انسان آپ کے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہو میں بتاؤں آپ فوراً اس کو ریموو کرنا چاہیں گے، یہ انسان کی فطرت میں کہاں سے آیا؟ انسان کو عقل دی اور نقص دی۔ اب جیسے ہی عقل نقص کو دیکھتی ہے اسے آٹومیٹیکلی ریموو کرنا چاہتی ہے، یہ آٹومیٹک ہے سارا کام۔ اب جب ریموو کرنا چاہتی ہے تو کچھ چیزیں ہم آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آسانی سے نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کوئی با کمال ایسا آئے کہ جو میرے اس نقص کو دور کر سکے۔ لہذا آپ اچھے ٹیچر کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ آپ کا جو جہل ہے اسے دور کر سکے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک اسپیسیفک لیول سے اوپر نہیں جا سکتا تو آپ اس سے اچھے ٹیچر کی تلاش میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ اپنا نقص محسوس کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے اندر طلب کمال آٹومیٹیکلی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ چیز انسان کے اندر فطری ہے۔ بس یاد رکھیے گا، اللہ نے انسان کو فطرتاً کمال طلب بنایا ہے، انسان کمال کو پرفیکشن کو کیا کرتا ہے؟ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کہ پرفیکشن کو حاصل نہ کرنا چاہے، لیکن جب انسان پرفیکشن کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عقل انسان کو ایک بات اور سمجھاتی ہے۔ وہ کیا سمجھاتی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر تم ایبسلیوٹ پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہو تو پھر ایسا تلاش کرو جس کے اندر کوئی اور نقص نہ ہو، جو خود کیا ہو؟ ایبسلیوٹ پرفیکشن، جو خود کمال مطلق ہو۔ صرف وہ ہوگا جو تمہارے اس نقص کو دور کر سکتا ہے۔ اب جب عقل انسان کو یہ سمجھاتی ہے تو پھر انسان خود بخود کس کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے؟ ایبسلیوٹ پرفیکشن کو۔ کائنات میں ایبسلیوٹ پرفیکشن سوائے خدا کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ بس یاد رکھیے گا، انسان کی انلیمیٹڈ وانٹس کا مطلوب انلیمیٹڈ ہے، وہ خدا ہے۔ انسان کی عقل اس کے نقص کو دور کرنا چاہتی ہے، سارے نقص کو دور کرنے والی ذات خود کیا ہونی چاہیے؟ کمال مطلق، ایبسلیوٹ پرفیکشن ہونی چاہیے۔ یہ ایبسلیوٹ پرفیکشن سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ جب ہماری عقل دھوکہ کھا جاتی ہے تو ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری عقل دھوکہ نہ کھائے تو انسان کا محبوب سوائے خدا کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بس مجھے 5 منٹ دیجیے گا اضافی کہ میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں آج عرض کروں تاکہ بات ایک جگہ تک پہنچ جائے اور کل سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اب جب انسان جو خود کیا ہے؟ ناقص، انسان کے اندر کوئی کمال نہیں لیکن عقل ہے، جانا کہاں چاہتا ہے؟ اس کے پاس جانا چاہتا ہے جو انلیمیٹڈ بھی ہے اور ایبسلیوٹ پرفیکشن۔ تو کیا انسان اپنے نقص کے ساتھ اس ایبسلیوٹ پرفیکشن کو حاصل کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جب وہ ایبسلیوٹ پرفیکشن کے پاس پہنچتا ہے تو انسان کو یہی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا کمال اٹین کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ ایبسلیوٹ پرفیکشن کے پاس ڈائریکٹلی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل سے اس بات کو سمجھا دوں تاکہ بات تھوڑی سی آپ کے لیے آسان ہو جائے اور میرا مقصد حاصل ہو جائے۔ آپ مثال کے طور پر یہ لیں کہ یہ جتنے بھی الیکٹریکل اپلائنسز ہیں یہ کس سے چلتے ہیں؟ بجلی سے۔ بجلی آئے گی تو یہ چلیں گے۔ اب آپ بجلی کو کمال کے طور پر تصور کر لیں کہ بجلی کمال ہے، اور یہ کمال جس جس میں آتا جائے گا اس سے کمال آٹومیٹیکلی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو اپلائنس خراب ہوگا تو کیا ہوگا، وہ نہیں کر سکتا، اس سے کمال ظاہر نہیں ہوگا، یا جس اپلائنس کے اندر الیکٹریسٹی نہیں پہنچ پائے گی وہ کبھی بھی کام نہیں کر پائے گا۔ اب اس اعتبار سے کہ ہم نے الیکٹریسٹی کو کمال سے تشبیہ دی، تو یہ بتائیے کہ ایبسلیوٹ جو پرفیکشن ہوگی، یا ان سپوز کر لیں کہ سب سے زیادہ جو اس کی کیپیسٹی ہے یا جو سب سے زیادہ اس کی تعداد ہے وہ کہاں ہوگی، وہ ہوگی آپ کے مثلا کسی پاور ہاؤس میں۔ کیوں؟ وہ پاور ہاؤس جو اسٹیشن ہے وہ ہزاروں میگا واٹ کی بجلی تیار کرتا ہے، وہ سینٹر ہے جہاں جہاں الیکٹریکل اپلائنسز ہیں وہاں وہاں بجلی بھیجتا ہے اور بجلی سے چیزیں چل پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس کمال مطلق کو سمجھ لیں پاور ہاؤس، یہ جتنے بھی الیکٹریکل اپلائنسز ہیں ان کو سمجھ لیں انسانوں کی طرح سے۔ اگر میں اپنا 100 واٹ کا بلب یہاں سے اتاروں اور سیدھا پاور ہاؤس پہنچ جاؤں جہاں ہزاروں واٹ کی بجلی موجود ہے، اور ان سے کہوں کہ بھائی یہ میرا جو بلب ہے اس کو تم لگا دو اس پاور ہاؤس میں جہاں ہزاروں واٹ نکل رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میرا بلب پھٹ جائے گا۔ اب جب بلب پھٹ جائے تو میں کہوں کہ بھائی یہ تمہارا پاور ہاؤس بیکار ہے، ایک 100 واٹ کا بلب نہیں جلا سکا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی پاور ہاؤس میں مسئلہ نہیں ہے، تمہارے بلب کی اوقات نہیں ہے کہ یہاں تک آ سکے۔ ایسے ہی ہے نا، تمہارے بلب کی اوقات نہیں ہے، اس کو گھر میں لگاؤ۔ تو بھائی مجھ تک بجلی پہنچانے کے لیے کیا کرو گے؟ کہا تم تک بجلی پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم درمیان میں ایک ٹرانسفارمر لگائیں۔ اب یہ درمیان میں جو ٹرانسفارمر ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ ٹرانسفارمر وہاں سے ہزاروں واٹ لے گا اور آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بجلی پہنچانا شروع کر دے گا۔ پس یاد رکھیے گا، ناقص کبھی بھی ایبسلیوٹ پرفیکشن کے پاس مستقیم نہیں پہنچ سکتا، اس کو درمیان میں کوئی ٹرانسفارمر جیسی چیز چاہیے جو وہاں سے سارے کمال کو لے سکے، یہاں پر انسانوں کی ظرفیت کے مطابق ان تک پہنچا سکے۔ تو اب عقل کہتی ہے نا کہ اس ناقص اور اس ایبسلیوٹ پرفیکشن کے درمیان میں کوئی ایسا ٹرانسفارمر ہونا چاہیے جو وہاں سے سارا کمال لے سکے لیکن ہمیں ہماری ظرفیت کے مطابق تقسیم کر سکے۔ تو آپ کو محبت پاور ہاؤس سے نہیں کرنی ہے، آپ کو محبت کرنی ہے ٹرانسفارمر سے، کیونکہ اگر آپ ٹرانسفارمر تک پہنچ گئے تو ٹرانسفارمر آگے آپ تک بجلی تک پہنچا دے گا۔ ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ ہم نے جانا ہے ٹرانسفارمر تک، ہمارا کام پاور ہاؤس نہیں، پاور ہاؤس سے کام کس کا ہے؟ ٹرانسفارمر کا۔ یہ درمیان کی مخلوق ہونا ضروری ہے۔ ایبسلیوٹ پرفیکشن اگر میں نے تشبیہ دی اس کو پاور ہاؤس سے، تو یاد رکھے گا ایبسلیوٹ پرفیکشن ہے خدا، الیکٹریکل اپلائنسز کی مانند ہیں ہم انسان جو کہ ناقص ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹ خدا سے کمال لینا چاہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم اس کمال کو کنٹین ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایک ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو خدا سے تمام کمالات کو لے سکے اور مجھ جیسے ناقصوں کو میری ظرفیت کے مطابق تقسیم کر سکے۔ اس واسطے کو جو خدا اور بندوں کے درمیان ہے اسے نور محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ یہ نور محمد و آل محمد۔ بس یاد رکھیے گا، اب جس نے، اب دیکھیے فرض کیجئے کہ میرا بلب نہیں جل رہا، کیوں؟ اگر آپ نے درمیان میں سے تار کاٹی ہوئی ہو، میں کنیکٹڈ ہی نہ ہوں ٹرانسفارمر سے، تو میں کبھی بھی روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ جس نے اپنی تاریں محمد و آل محمد سے نہیں جوڑی وہ کبھی بھی نور حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ایمان حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کمال حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ لہٰذا ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم محمد و آل محمد کے دروازے پر پہنچ جائیں، اس کے بعد جتنی میری ظرفیت ہوگی اتنا مجھے عطا کر دیں گے۔ جیسے کوئی 1000 واٹ کا، کوئی 500 واٹ کا، کوئی 100 واٹ کا، جو جتنا ہے اتنا لے رہا ہے، میں جتنی ظرفیت لے کر اہل بیت کے دروازے پر پہنچوں گا اتنا مجھے مل جائے گا۔ اب جس کا بڑا ظرف تھا، کوئی سلمان بن کر سامنے آیا، کوئی ابو ذر بن کر سامنے آیا، کوئی مقداد بن کر سامنے آیا، کوئی مالک اشتر بن کر سامنے آیا، کوئی میسم تمار بن کر سامنے آیا۔ لیکن بس آخری ایک بات کہوں اور گفتگو کو تمام، ٹرانسفارمر سے متصل ہونا ایک شرط، دوسری ہمارے اندر ظرفیت ہونا بھی شرط ہے۔ اگر میرے اندر ظرفیت ہوگی تو میں کمال لے سکوں گا، بلب کے اندر اگر ظرفیت ہوگی تب وہ کرنٹ لے گا اور اپنے آپ کو نورانی کرے گا، پنکھے کے اندر ظرفیت ہوگی تو وہ لے گا اور آپ کو ہوا دے گا۔ ہمارا خود ظرفیت ہونا ضروری ہے۔ اب اگر میرا بلب پہلے ہی سے فیوز ہو، اگر بلب پہلے ہی سے فیوز ہو، اب چاہے میں اس کو ٹرانسفارمر کے ساتھ لٹکا دوں، 23 سال تک میرا بلب جو فیوز ہے وہ ٹرانسفارمر کے ساتھ لٹکتا رہے تو 23 سال، تو کیا 300 سال بھی اگر لٹکاؤ گے تو کبھی روشن نہیں ہوگا، کیونکہ صرف ٹرانسفارمر تک پہنچنا شرط نہیں ہے، اپنے اندر ظرفیت ہونا بھی شرط ہے۔ تو جس کے اندر ظرفیت ہے، اب دیکھیے غور کیجیے گا کہ جو بلب خود فیوز ہے، اب چاہے آپ اس کو ٹرانسفارمر سے لٹکا دیں، وہاں سے نکال کر پاور ہاؤس پہ بھی لے جائیں، وہاں پہ بھی جا کے وہ جلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود فیوز ہو اسے پاور بھی جلا نہیں سکتی۔ جس کے اندر ظرفیت نہ ہو اسے اللہ تعالی ہدایت خود بھی نہیں دیتا۔ پیغمبر کے ساتھ جتنا مرضی رہے، کبھی بھی اگر ظرفیت نہیں ہے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، اب اگر میں نے نور حاصل کرنا ہے، میں پاور ہاؤس تک نہیں پہنچا، کسی بلب سے جا کر اپنے لیے تار لے رہا ہوں، تو کم از کم تار جوڑنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ جو بلب جس سے میں تار جوڑ رہا ہوں وہ خود فیوز ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر میں نے اپنی تاریں بلب فیوز میں جوڑ دی، میں نے اپنی تاریں لے جا کر فیوز بلب میں جوڑ دی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں روشنی آئے، تو میرے گھر میں روشنی کبھی نہیں آ سکتی۔ لہذا عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، کہ جن کو اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ قرار دیا، کل عرض کروں گا کہ یہ محبت انسان کے اندر فطر آٹومیٹک ہے، آٹومیٹک۔ لہذا جب آپ کے گھر کی بجلی جاتی ہے تو آپ فون کر کے یہ نہیں پوچھتے کہ پاور ہاؤس میں کیا ہوا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ پی ایم ٹی تو نہیں اڑ گئی۔ فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ پی ایم ٹی۔ آپ کا رابطہ، آپ کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ ٹرانسفارمر سے۔ ہمارا جو تعلق ہے اس کو اللہ نے قرار دیا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ عزیزان من، جو اہل بیت سے اپنا رابطہ قائم کر لیتا ہے اس تک ایمان پہنچنا حتمی ہو جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ وقت مل جاتا ہے حالت ایمانی میں، اور اسی اعتبار سے ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا ہر کسی کے لیے درس ہے، حتیٰ اس کے لیے بھی درس ہے کربلا کہ جو بڑی مدت اہل بیت سے دور رہا ہو، لیکن اپنی موت سے پہلے بھی اگر اس نے اہل بیت کو درک کر لیا تب بھی اہل بیت کی محبت اسے نجات دلا سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے بہترین مثال جناب حر علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آپ متوجہ ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حر ایکسیڈنٹلی نہیں پہنچا ہے، بلکہ وہ واقعات جو مقام ذو حسم پر پیش آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حر کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہے، احترام موجود ہے۔ حر امام حسین سے نہ جنگ کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور نہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن شب عاشور جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ امام کو قتل کر دیں گے تو آپ کی حالت بڑی عجیب و غریب ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں پوری رات جناب حر نے گویا تڑپ کر گزاری، اور صبح ہوتے ہی حر اپنا بیٹا اور غلام اپنے آپ کو لشکر کے بالکل کونے کی طرف پہنچا دیا۔ کسی شخص نے جناب حر کی شکل دیکھی اور کہنے لگا کہ حر، اگر مجھ سے کوفہ کے کوئی بہادروں کا نام پوچھے تو میں تیرا نام مس نہیں کر سکتا، لیکن آج میں تیری شکل کے اوپر عجیب سے آثار دیکھ رہا ہوں۔ حر نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں۔ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بہانے فرات کی طرف حرکت کی اور پھر وہاں سے راستہ تبدیل کر کے امام کے خیموں کی طرف حرکت کرنا شروع کر دی۔ یہاں والے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید حر حملے میں پہل کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں امام کی فوج نے جب آتے ہوئے دیکھا تو حضرت کو خبر دی، کہا مولا تین افراد دشمن کی فوج سے آ رہے ہیں۔ امام خود آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑا سا آگے آئے۔ حر نے جیسے ہی دور سے امام حسین کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنی تلواروں کو کھول دیا، بند کو کھول دیا، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر گردن کے پیچھے رکھ لیے جیسے غلام آتے ہیں۔ حر کے بیٹے اور غلام نے بھی یہی حرکت کی، اور جب ان کی یہ حرکت دیکھی تو امام نے کہا انہیں آنے دو۔ آنے کے بعد جیسے ہی حر حضرت کی خدمت میں پہنچے ایک مرتبہ تڑپ کے گھوڑے سے اترے اور امام کے رکاب کو تھام کر کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ امام نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کون ہو تم؟ علامہ نقن فرماتے ہیں کہ حسین جانتے ہیں یہ کون ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ حر یہ سوچے کہ حسین جانتے ہیں میں کون ہوں اور کیا کام میں نے کیا ہے، میرے مولا نے کون کہہ کر حر کو یہ پیغام بتایا کہ حر اگر تو نے توبہ کر لی ہے تو حسین نے بھی بھلا دیا کہ ہمیں یہاں تک پہنچانے والا کون ہے۔ حر نے آگے بڑھ کر توبہ کی اور کہا مولا میں باعث بنا ہوں کہ سادات اس حال میں پہنچے ہیں۔ آپ نے کہا ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا مولا آپ نے معاف کر دیا ہے لیکن آپ کے ساتھ خواتین اور بچے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ جناب زینب کو جب پیغام ملا تو آپ نے پیغام میں واپس بھیجوایا، کہا جا کر حر کو ہماری طرف سے سلام کہنا اور کہنا ہم نے بھی معاف کر دیا ہے۔ شہزادی کا سلام ملنا تھا، حر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ شہزادیاں اتنی غریب ہو جائیں گی کہ غلاموں کو سلام بھیجو۔ جناب حر نے جب یہ ساری کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ امام سے کہا مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جبران کروں۔ حر کیسے جبران کرو گے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ پہلا میرا غلام اور بیٹا جائے اور اس کے بعد میں جاؤں۔ تو جب حضرت حر کا بیٹا اور غلام، اور خاص طور پر جب بیٹا شہید ہو کر گرا اور اس نے اپنے باپ کو اجازت دی اور حر آگے بڑھنا چاہتے تھے تو امام نے ایک مرتبہ ہاتھ تھام کر روک لیا، اور روکنے کے بعد کہا حر تم میدان میں نہ جاؤ، اس لیے کہ جوان بیٹے کے لاش پر بوڑھے باپ کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹے کی لاش پر باپ کا جانا بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں کہوں گا یا ابا عبداللہ، نہ حر حسین جیسا باپ ہے نہ حر کا بیٹا علی اکبر جیسا جوان ہے، تو مولا مجھے بتاؤ آپ علی اکبر کے لاش پر کیسے پہنچے تھے؟ بس آزادار۔ اس کے بعد حر نے اجازت چاہی، جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، سر پر تلوار لگی، گھوڑے سے گرے, امام حسین کو آواز دی, امام کچھ جنازوں پر تشریف لے گئے ہیں, ان میں سے ایک حر کا جنازہ ہے. حر کے پاس پہنچ کر حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. حر نے جیسے ہی حسین کی خوشبو کو محسوس کیا اپنے سر کو ہٹانا چاہا. حسین نے کہا نہیں حر, سر کو اپنے ہمارے زانو سے مت ہٹاؤ, کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا خون بہت بہ رہا ہے, آخری وقت میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے ایک رومال اپنی جیب سے نکالا, حر کے چہرے سے خون کو پاک کر کے اسی رومال سے حر کے پیشانی کو باندھ دیا. حر نے روتے ہوئے کہا, کہا مولا بس اتنا بتا دیجئے, قیامت کے دن میں نے زہرا کا سامنا کرنا ہے, ارے میں کیسے سامنا کروں گا؟ کہا حسین نے, اور تیری پیشانی پر جو رومال میں نے باندھا ہے یہ میری زہرا, یہ میری ماں زہرا کا رومال ہے, میں یہ رومال باندھ رہا ہوں اور تجھے بتا رہا ہوں, اور میں نے بھی تجھے معاف کیا, زینب نے بھی تجھے معاف کیا اور زہرا نے بھی تجھے معاف کر. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم زہرا, منتقم کربلا, امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, تمام مریضوں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, تمام اسیروں کو رہائی عنایت فرما, تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.